ایمان ہے قول مصطفی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے بعد اپنا تمام وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پڑھ کر گزارا کروں گا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابی، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا یہ کرنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اس سلسلے میں بخاری شریف سے کتاب الوحی کو سماعت فرمایا، پھر اس کے ساتھ ہی کتاب الایمان پر گفتگو کی گئی. کتاب الایمان کے متصل کتاب العلم کو شروع کیا گیا. کتاب العلم پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آج کے سلسلے میں باب نمبر 10 پر ہم گفتگو کریں گے. باب کا عنوان کیا رکھا؟ باب العلم قبل القول والعمل. یعنی اس حوالے سے یا اس بارے میں بیان ہے کہ علم کا درجہ یہ قول و عمل سے پہلے ہوتا ہے. قول عمل بعد میں ہے، پہلے انسان کے پاس علم آتا ہے. پچھلے باب کے ساتھ اس باب کی مناسبت کیا ہے؟ شارحین حدیث رحمہم اللہ تعالی نے پچھلے باب کے ساتھ اس باب کی مناسبت کو اس انداز میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ پچھلے باب کے اندر سامع اور مبلغ کا ذکر تھا، اور مبلغ اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حدیث پہنچائی جائے، اور حدیث پہنچانا علم کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کے عنوان کے ثبوت میں اپنی سند کے ساتھ کوئی بھی روایت درج نہیں فرمائی. البتہ عنوان پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بجینات اور دیگر آئمہ کی روایت کردہ احادیث سے آپ نے استدلال فرمایا ہے. وہ کون سی آیات بجینات ہیں اور کون سی احادیث مبارکہ ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدلال فرمایا، آئیے اس سلسلے میں سماعت فرمائیے. سب سے پہلے جو آیہ مبارکہ ذکر فرمائی، لقول اللہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ فبدأ بالعلم. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو گویا اس آیہ مبارکہ میں فاعلم پہلے علم کی بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے علم سے ابتدا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی کے واحد ہونے کا علم حاصل کرو، پھر لا الہ الا اللہ کہو. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی لے اس عنوان کے ساتھ مطابقت اس انداز میں دے رہے ہیں کہ قول و عمل سے پہلے علم ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ سے پہلے انسان کے پاس علم آتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث مبارکہ سے استدلال کیا، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور نبیوں نے علم ہی کا ورثہ چھوڑا ہے، پھر جس نے علم حاصل کیا تو اس نے دولت کی بہت بڑی مقدار کو حاصل کر لیا۔ اس حدیث مبارک پر ایک شاندار واقعہ ذہن میں آتا ہے، بہت پیارا واقعہ ہے۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تین شبہات تھے۔ پہلا شبہ اس حدیث مبارک کی صحت پر تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ حدیث مبارکہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں علماء نے اپنی شان میں اسے خود ہی گھڑ لیا ہو۔ دوسرا شبہ قیامت کے بارے میں تھا کہ قیامت واقعی آئے گی یا نہیں، اور تیسرا شبہ اس ضمن میں تھا کہ میں حقیقت میں سلطان ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، یعنی وہ میرا باپ بھی ہے یا نہیں۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی قیام گاہ سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شاہی شمعدان روشن کیے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک طالب علم دین نظر آیا، جو دیا جلانے کے لیے روغن نہ ہونے کے باعث اندھیرے میں ہی بیٹھا اپنا سبق یاد کر رہا تھا، اور جہاں کتاب سے دیکھنے کی ضرورت پیش آتی قریب ہی ایک دکان تھی، وہاں ایک لائٹ جل رہی تھی، اس لائٹ کی روشنی میں سبق دیکھنے کے لیے چلا جاتا اور واپسی آ کر پھر اسے دہراتا رہتا۔ سلطان محمود غزنوی کو اس نادار طالب علم کی حالت پر بڑا رحم آیا، ترس کھا کر انہوں نے وہ شمعدان اس شخص کو کہ جس نے اٹھا رکھا تھا، کہا کہ اس طالب علم دین کو میری طرف سے گفٹ کر دو۔ جس رات یہ واقعہ پیش آیا اسی رات خواب میں سلطان محمود غزنوی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محمود سے فرمایا، اے ناصر الدین سبکتگین کے فرزند، اللہ تبارک و تعالی قیامت میں تجھے ویسے ہی عزت سے نوازے جیسے تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے۔ اس جواب کے بعد سلطان محمود غزنوی کے سارے شبہات دور ہو گئے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اس سے بڑی تصدیق اور کون کر سکتا تھا۔ اس طرح ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث مبارک یقیناً درست ہے اور قیامت کا دن قائم ہو کر رہے گا، اور میں جس کی طرف منسوب ہوں وہی میرا باپ ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور استدلال یہ حدیث پیش کی، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو شخص کسی راستے پر حصول علم دین کے لیے چلے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی پچھلی حدیث مبارکہ کا ایک جز ہی ہے۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چل پڑے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، بے شک فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور یقیناً عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے، اس لیے جس نے یہ علم حاصل کر لیا اس نے پورا پورا حصہ لیا، یعنی علم نبوی اور وراثت نبوی سے انہوں نے پورا پورا حصہ گویا جمع کر لیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آیہ مبارکہ کو ذکر فرما کر اس سے استدلال فرمایا،
وقال جل ذکره انما یخش اللہ من عباده العلماء،
اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر اگر صراط الجنان سے دیکھیں تو مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس حوالے سے بیان فرمایا کہ اس آیت سے چار باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات، خوف اور خشیت کا جو مدار ہے ڈرنے والے کے علم اور اس کی معرفت پر ہے، اور چونکہ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اس لیے آپ ہی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی قسم میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ اور دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کی صحیح طریقے سے معرفت اور علم حاصل کرے تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف بھی زیادہ ہو جائے۔ اور تیسری بات، علم والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، لہذا علماء کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح معنوں میں فقی وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر انہیں جری نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کر دے، یعنی ڈراتا بھی رہے، اور قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ چوتھی بات، علم والے بہت بڑے مرتبے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خشیت اور خوف کو ان میں منحصر فرمایا، لیکن یاد رہے کہ یہاں علم والوں سے مراد وہ لوگ مراد ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں، جی ہاں دین کا علم رکھنے والے لوگ مراد ہیں، اور ان کے عقائد و اعمال بھی درست ہوں۔ امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد جس آیت کے جز سے استدلال فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وما یعقلها الا العالمون، اور اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اس آیہ مبارکہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال کو بیان فرمایا، مثال اس طرح ہے، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں، مکڑی کی طرح اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر، کیا اچھا ہوتا اگر جانتے۔ اس مثال میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو واحد معبود ماننے کی بجائے بتوں کو معبود بنا لیا اور ان بتوں کے ساتھ اپنی امیدوں کو وابستہ کر لیا، حالانکہ یہ بت خود عاجز اور بے اختیار اور ان کے عاجز اور بے اختیار ہونے کی جو مثال ہے وہ مکڑی کی طرح ہے جس نے اپنے رہنے کے لیے جالے کا گھر بنایا جو کہ انتہائی کمزور ہے، اور یہ گھر نہ اس سے گرمی دور کر سکتا ہے، نہ سردی دور کر سکتا ہے، نہ گرد و غبار اور بارش وغیرہ کسی چیز سے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی یہ بت ہیں کہ اپنے پجاریوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہی دنیا اور آخرت میں انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور ایسے ہی سب دینوں میں کمزور اور نکما دین بت پرستوں کا دین ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ بت پرست یہ بات جانتے کہ ان کا دین اس قدر نکما ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ کفار قریش نے طنز کے طور پر یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اس پر انہوں نے گویا مذاق اڑایا، استہزا کیا۔ اس آیت میں ان کا رد کر دیا گیا کہ وہ تو جاہل ہیں جو مثال بیان کیے جانے کی حکمت سے آشنا نہیں ہے، کیونکہ مثال سے مقصود تو تفہیم ہوتی ہے، اور جیسی چیز ہو اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے ویسی ہی مثال بیان کرنا حکمت کے تقاضے کے بالکل عین مطابق ہے۔ اور یہاں چونکہ بت پرستوں کے باطل اور کمزور دین کی کمزوری اور بتلان بیان کرنا مقصود ہے، لہذا اس کے اظہار کے لیے یہ مثال انتہائی مفید ہے۔ اور ان مثالوں کی خوبی، نفاست، عمدگی، ان کے نفع اور فوائد اور ان کی حکمت کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے عقل اور علم عطا فرمایا ہے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، جیسا کہ یہاں بیان کی گئی مکڑی کی مثال نے مشرک اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کا حال خوب اچھی طرح ظاہر کر دیا، اور فرق بالکل واضح ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیہ مبارکہ کے اس جز کو ذکر فرما کر گویا یہ بیان کر دیا کہ عقلیں اشیاء کے اسباب اور ان کے دلائل کو سمجھتی ہیں، کیونکہ علم اشیاء کے حقائق کی معرفت کی طرف انسان کو پہنچاتا ہے۔ لہذا قرآن میں بیان کی گئی مثالوں سے صرف علماء ہی نفع اٹھا سکتے ہیں، اور بے علم شخص تو ان مثالوں کے معنی کو ہی نہیں جانتا، اور عقل والے علم والے ان سے نفع لے لیتے ہیں۔ اس آیت کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس آیہ مبارکہ سے استدلال فرمایا اور ظاہر کر دیا کہ قول و عمل سے پہلے علم ہوتا ہے، وہ آیہ مبارکہ یہ ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور فرمایا، اور ان لوگوں یعنی کافروں نے کہا، اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو جہنمی نہ ہوتے، یعنی یہ اعتراف کر لیں گے کہ ہمارے پاس سنانے والا آیا تھا، اللہ کا پیغام پہنچایا گیا تھا، گویا ہمیں علم دیا گیا تھا، کاش کہ ہم اس علم پر عمل کرتے، اگر عمل کرتے تو فائدہ حاصل کر لیتے۔ اس کے بعد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور فرمایا کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا علم ہے اور وہ ان کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے رب کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جن کے پاس علم ہے انہیں پتا ہے کس بات پر شکر ادا کرنا ہے اور انداز کیا ہوگا۔ اللہ نے ہم پر عبادات کو فرض کیا ہے تو اس فرض کی ادائیگی کا انداز کیا ہوگا؟ خالق کائنات نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر جو ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اس شکر کا انداز کیا ہوگا؟ اور جسے نہیں پتا وہ یقیناً اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عمل سے پہلے علم ہوتا ہے، علم مل جائے تو پھر انسان اس کا عمل کے ذریعے سے اظہار کرتا ہے۔ اس آیت کے بعد حدیث مبارکہ ذکر فرمائی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، یعنی جسے اللہ تبارک و تعالی نفع اور بھلائی پہنچانا چاہتا ہے تو اسے شرعی احکام کا عالم اور اس میں بصیرت والا بنا دیتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ جب اس کے پاس علم آ جاتا ہے تو اپنے اس علم کے ذریعے سے وہ اپنی ذات کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے اور اپنے خالق عز و جل کے احکام پر عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنا لیتا ہے اور آخرت بھی اس کی سرخرو ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اور علم تو سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث مبارکہ کا جز ہے۔ مکمل حدیث اس طرح ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علم صرف تعلم یعنی سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے اور فقہ صرف تفقہ یعنی سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی قول و عمل سے پہلے علم ہوتا ہے، شرعی احکام کا علم مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان گناہوں سے اپنی ذات کو بچاتا ہے۔ پھر فرمایا وقال ابو ذر لو وضعتم السمسامۃ علی ہذہ واشار الی قفاہ ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی لانفذتها۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو، کس پر؟ اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو، یعنی کسی نے آپ کو علم کی باتیں بتانے سے جب منع کیا تو آپ اس کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں، اور مجھے گمان ہو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا تو یقیناً میں اسے بیان کر ہی دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ میری بات غائب کو پہنچا دے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین علم سیکھتے رہیے، کیونکہ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس روشنی ہے، علم نور ہے، علم اجالا ہے، علم سے طرز حیات سنور جاتا ہے، علم سے اخلاق سنور جاتے ہیں، علم سے طرز زندگی آتا ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کس طرح کرنا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے، اس کے لیے جستجو کرنے کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
ایمان ہے قول مصطفیٰ